آگے آگے تشریف لائے, وہ نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے کی طرف آئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, بیان سننے والے تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم ہوتی ہے طالب کی, طلب, وہ ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ اسے مل جاتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں وہاں مرکز نظام الدین میں ہم جب چھوٹے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہاں بیان جو ہوتے ہیں تو سب کے بیان میں بیٹھو, یہ مجھے کہتے تھے. میرے بیان میں تو بیٹھتے ہی ہو فجر بعد, لیکن یہ کہ جس کا بھی بیان ہو, میواتی کا بھی بیان ہو تو بیٹھو. تو میں ابا سے کہتا تھا کہ میواتی کے بیان میں کیا ملے گا, میں یہ کہتا تھا. تو ابا کہتے تھے یہ بات نہیں ہے, کبھی کبھار کوئی جملہ یا کوئی حدیث یا کوئی کلمہ یا کوئی بیان ایسا ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ سامنے والے کی ہدایت کا ذریعہ ہو جاتا ہے. یبا کہتے ہیں تو تین قسم یاد رکھنا. ایک ہے طلب, طالب. تو طلب لے کر بیٹھے گا تو اسے کچھ نہ کچھ ملے گا اور لے کر اٹھے گا وہ. دوسرا ہوتا ہے قانع. قانع کا مطلب قناعت. بھئی یہ آیت کی تفسیر تو مجھے معلوم ہے, یہ قصہ بھی میں نے پڑھا ہے, سنا ہے, خود مولانا کی زبان سے سنا ہے, جسے کہتے ہیں قناعت. تو علماء نے لکھا ہے کہ قانع جو ہوگا, قناعت کرنے والا, نہ اوپر جائے گا نہ نیچے آئے گا, وہ لٹکا اٹکا رہے گا. اور تیسرا ہوتا ہے ناقد, تنقیدی مزاج, کریٹیسائز. تو تنقید کرنے والا یہ ہمیشہ کے لیے محروم رہتا ہے. یہ تین باتیں یاد رکھنا. سب سے پہلے میں طالب کا ایک دو باتیں بتاؤں. آپ نے نام سنا ہوگا کرنل امیر الدین کا, حیدرآباد کے تھے اور یہ انگلینڈ میں بہت کام کیا انہوں نے, کیلیفورنیا میں بہت کام کیا, شکاگو میں کام کیا, ٹورنٹو میں کام کیا اور سب جگہ آسٹریلیا میں کام کیا. کئی لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. یہ ایک بات کہتے تھے کرنل صاحب کہ برٹش کے زمانے میں میں کرنل تھا, یعنی ہندوستان میں جو برٹش کی حکومت تھی اس میں وہ کرنل تھے. تو ظاہری بات ہے کہ برٹش کو دور میں کرنل کا ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. عام لوگوں کو ایسا کرنل نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ. تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہتا تھا کہ اللہ میرے دل میں طلب ہے کہ کوئی خیر کی چیز مجھے ملے, لیکن اب میں ایک ایسے پوسٹ پر ہوں کہ میرے پاس لوگوں کا آنا مشکل, میرا لوگوں کے پاس جانا مشکل. ہماری ایک ترتیب ہے, ہم کسی سے مل نہیں سکتے, قانونی اعتبار سے بھی نہیں مل سکتے ہم, کہ تم اس کو ملنے کیوں گئے تھے, مسئلے آئیں گے. لیکن اللہ کوئی چیز دے مجھے, کچھ دے, کچھ دے, کچھ دے. تو ایک اچھا کرنل امیر الدین نے قصہ خود ہمیں سنایا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے, تمہارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے, میں بیٹھا ہوا, غالباً ٹورنٹو کا کینیڈا کا سفر تھا ہمارا, اس مجلس میں سنایا یا کسی, لیکن تھا کسی فورن میں کسی جگہ سفر, وہاں انہوں نے قصہ سنایا اپنا. حضرت جی سے کہا کہ حضرت میں تبلیغ کے کام میں کیسے لگا بتاؤں. یہ حضرت کو پوچھا, ابا بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت نے فرمایا بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں حیدرآباد میں ایک اجتماع تھا, اس میں مولانا عمر صاحب کا بیان ہوا. میں بھی بیان میں گیا تھا لیکن عام لوگوں کی طرح بیٹھ گیا, بیان سنا, دیکھا چہرہ ہائی مولوی صاحب ہے. حیدرآباد والوں کے بولنے کا ڈھنگ بھی الگ ہوتا ہے اور ان کی سلامی بھی الگ ہوتی ہے. فرشی سلامی ہوتی ہے, فرشی حیدرآباد کے لوگ. چونکہ ہمارے شاگرد بہت ہیں حیدرآباد میں, حیدرآباد میں سب جگہ جہاں حیدرآباد والے ہوتے ہیں. تو بولے دوسرے دن میں تھکا ہارا اپنے کمرے میں تھا اور کسی نے دستک دی, تو میں نے دیکھا تو مولانا عمر صاحب تھے, خصوصی ملاقات میں آئے تھے مولانا عمر صاحب اور قاضی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, احمد آباد کے ہمارے بہت پرانے ساتھیوں میں سے تھے. اللہ دونوں کی قبر کو روشن رکھے اور روشن کرے. مولانا نے دستک دی, میں نے جو اندر سے دیکھا تو ارے یہ تو مولانا عمر صاحب ہیں. رات کو جن کا بیان ہو ملی پلی میں, ملی پلی ان کے گھر سے قریب, تو یہ کرنل صاحب نے اپنے بیٹے کو بلایا, چھوٹا بیٹا تھا, اس کو کہا اور بلا کر یوں کہا کہ باہر مولوی صاحب کھڑے ہیں, تو ان سے کہہ دے کہ ڈیڈی گھر میں نہیں ہے. سمجھ گئے نا آپ لوگ کہ ڈیڈی گھر میں نہیں ہے, اتنا کہہ دیتا. وہ بچہ تھا مرفوع القلم, بچے پر تو کوئی قلم نہیں چلتی نا, بچہ مجنون اس پر کوئی قلم نہیں چلتی, مرفوع القلم تھا. وہ باہر نکلا اور کہا السلام علیکم مولانا صاحب، ڈیڈی کہتے ہیں کہ ڈیڈی گھر میں نہیں. یہ کرنل صاحب خود سنا رہے ہیں. تو کرنل صاحب نے سنا اندر سے، کہہ رہے تو اس نے تو سب معاملہ الٹا کر دیا. کرنل صاحب کو شرمندگی ہوئی، ارے اتنے بڑے مولوی صاحب میرے گھر پر آئے اور میں نے یہ کہہ دیا کہ گھر میں نہیں ہے. تو کرنل صاحب نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر کرنل صاحب جو ہے وہ باہر آئے اور کہا مولانا مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، آئیے اندر آئیے، اندر آئیے، اندر آئیے، اندر آئیے. اندر لیا، بٹھایا، اکرام کیا، مولانا معاف کرو، مولانا معاف کر. میرے والد نے کہا کرنل صاحب معاف نہیں کروں گا میں. ارے مولانا معاف کرو، معاف کرو. یوں کہا کہ دیکھو اگر معافی چاہتے ہو تو تین دن ہمارے ساتھ نکلو جماعت میں. یہ حضرت جی کو سنا رہی تھی، حضرت جی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو تین دن مولانا کے ساتھ ہمارے لگے، لیکن وہ تین دن آج کے تین چلو سے بہت اچھے ہوتے. وہ دور تھا خیر القرون کا دور تھا، بھلے لوگ سب. آج پچاس سال ہو گئے ہیں جب میں قصہ سنا رہا ہوں. کرنل صاحب کہتے تھے الحمدللہ اب تک جو ہے میرے تین دن پورے نہیں ہوئے. اس وقت سے تبلیغ کے کام میں لگا، اب تک جو ہے میں چل رہا ہوں. یہ طالب، طالب کبھی بھی محروم نہیں رہے، یاد رکھنا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام تو بعد میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد اسلام تو آیا. بعد میں جب نکاح ہو گیا، یہ ہو گیا، بعد میں نبوت ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ ایک جملہ یاد رکھنا، دل میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے دے گا. کہاں سے دے گا یہ مت پوچھو. اگر دل میں خیر ہے نا تو اللہ دے دے گا. کبھی کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی اللہ خیر دیتا ہے شیطان، لیکن وہ بھی خیر کی بات بتا جاتا ہے. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، اس کا وظیفہ بتانے والا. ابو ہریرہ کیوں تھکتا ہے تو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جا، پوری رات فرشتہ آ کر تیری حفاظت کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ابو ہریرہ نے سنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب بخت ہے وہ جھوٹا لیکن بات صحیح بتا گیا، ہے وہ جھوٹا لیکن بات صحیح بتا گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، 250 سال کی ان کی عمر ہوئی، جس پر سارے علماء کا اتفاق ہے. 350 سال میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن 250 سال پر تو کسی نے اختلاف کیا ہی نہیں. اتفق العلماء، 250 سال کی ان کی عمر ہوئی ہے. وہ آسمان کو دیکھتے تھے، ایران کے تھے، اور آسمان کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے. آگ کی پوجا پاٹھ کرتے تھے، مجوسی تھے، ان کے باپ دادا بہت رئیس زادے تھے، بہت بڑے مالدار کے بیٹے تھے. ان کا والد بہت بڑا تاجر تھا ایران کے. اور بس ایک بات تھوڑی سی لطیفے کی کہہ دیتا ہوں، لطیفہ حدیث میں نہیں ہے لیکن لطیفہ، کہ جس نام کے آخر میں نون آئے گا نا، نون یا تو ایک دم ٹاپ ون ہوگا، یہ ایک دم نیچے ہوگا، بیچ بیچ نہیں ہوگا اس کا. ارے سمجھ گئے بولٹن والوں، جس نام کے آخر میں نون آئے گا نون، تو یہ ٹاپ ون ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا، بیچ بیچ والا معاملہ نہیں ہوگا. دین ٹاپ ون، قرآن ٹاپ ون، ایمان ٹاپ ون، رمضان ٹاپ ون، شعبان ٹاپ ون. یہ جان نون نون آئے گا یا تو ایک دم اوپر ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا، شیطان. ارے بتاؤ تو صحیح، سمجھ گئے نا؟ فرعون، قارون، حامان. اسی طریقے پر ملکوں کے نام، شہروں کے نام بھی ہیں. یمن یا تو ایک دم اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا، ایران یا تو ایک دم اوپر ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا. اس طرح ہمارے گاؤں کا نام ہے گٹھامن، نون آ گیا نا، तो या तो दिन का काम करोगे तो एकदम ऊपर जाओगे, और अगर दिन का काम नहीं करोगे तो एकदम नीचे आओगे। यही मामला है बोल्टन। मैंने पहले कह दिया था, लतीफा सुना रहा हूँ, चूंकि ईरान के तस्करा है ना, तो उस जमाने में वो जो है बड़े बड़े ताजिर वहां होते थे ईरान के अंदर, ये इनके वाले जो बड़े ताजिर थे, और ये सलमान फारसी कहते थे कि ये आसमान, ये सितारे, ये कोई है, लेकिन अंदर रखते थे, जाहिर नहीं कर सकते थे। तो सलमान फारसी कहते थे, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सलमान फारसी ने अपना किस्सा बयान किया, तो हुजूर ने क्या फरमाया, सलमान मैं सबको जमा करता हूँ, तो तेरा इस्लाम लाने का किस्सा सबके सामने बयान कर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, अब हुजूर बैठे हुए नीचे और सलमान फारसी बैठे हुए ऊपर, और अजवाज मुतहरात को जमा किया, और जब सलमान फारसी ने किस्सा सुनाया तो सलमान फारसी भी रो रहे थे और हुजूर भी रो रहे थे, और माएं भी रो रही थी। तालिब जो होगा वो कभी भी अटकेगा नहीं, हर जगह से उसे मिल जाएगा, कहीं कहीं ना कहीं से ले लेगा, अपना काम उसको हिदायत वाली रास्ता मिल जाएगा। तो सलमान फारसी कहते थे कि मैं अकेला बेटा था, मेरा अब्बा का अकेला, न मेरा भाई न बहन कुछ भी नहीं, और सारी प्रॉपर्टी मेरी अकेली की। एक दिन मेरे वालिद की तबीयत खराब हुई, तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि बेटा आज मेरी तबीयत खराब है, बाहर का कुछ काम है, तू निमटा दे, लेकिन जल्दी वापस आना, देर मत कर। बहुत अच्छा, मैं बाहर निकला। जब बाहर निकला तो एक कनाई जो है ना चर्च जैसे, वो ऐसे उनकी भी इबादत गाहें होती है, तो उनके इबादत गाह थी, बाहर लोग खड़े हुए थे। सलमान फारसी कहते मैं भी खड़ा हो गया, पूछने लगा भी क्यों खड़े हो, बोले हम नमाज पढ़ेंगे, उनकी इबादत करेंगे। अच्छा तो मैं भी आ सकता हूँ अंदर? हाँ आ जाओ। सलमान फारसी कहते मैं भी दाखिल हो गया, उनकी इबादत देखी, कुछ हमारी इबादत से अच्छी लगी, हमारी जो इबादत थी उससे अच्छी लगी, हम तो आपको पूछते थे। उनके घर में, सलमान फारसी कहते थे मेरे घर में हजारों साल से जो है आग जलती थी, बुझती नहीं थी, और बाकायदा लोगों को मुतय्यन किया था ये आग बुझनी नहीं चाहिए, जिस दिन ये आग बुझी उस दिन सारी दुनिया की रोशनी खत्म हो जाएगी। तो जो है घी तेल सारा इंतजाम रहता था, और लकड़ियां जो डाले जाते थे वो आग जलती रहती, उसकी इबादत करते थे ये लोग। अब सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने पूछा उन लोगों से, भाई तुम्हारा ये मजहब है, देखो तालिब, मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिसके दिल में हिदायत की तलब होगी तो जंगल में भी होगा तो भी अल्लाह उसको हिदायत दे दे, और जिसके अंदर हिदायत की तलब नहीं होगी तो हरम में रहकर भी महरूम रहे, तलब नहीं है। और हमारे सामने बहुत किस्से, खुद हजरत खदीजा का किस्सा मैं तफसील से बयान करता हूँ, हजरत सौदा का किस्सा तफसील से बयान करता हूँ, सबके किस्से बहुत से बयान करता हूँ मैं। पहले एक किस्सा सुन लो हजरत सलमान फारसी का। सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा भी तुम्हारा मरकज कहाँ है, तो उन्होंने कहा शाम में दमिश्क। अगर तुम्हारी जमात जाए तो मुझे भी जरा लेते जाना, बहुत अच्छे एड्रेस ले लिया, तरतीब दे दी। सलमान फारसी काम पर गए, वापस आए, बाप नाराज हुआ, कहाँ चला गया था तुम इतनी देर, बहुत देर लगा दी। तो मैंने मेरे वालिद से कहा अब्बा जान हमारा मजहब ठीक नहीं है, मैं एक मजहब देख कर आया हूँ, बहुत अच्छा है। बाप ने कहा मुझे ये डर था तुझसे कि तू बिगड़ जाएगा, बाप ने जेल में डाल दिया। उनकी जेल जो होती है, बड़े लोगों की जेल भी उनके इहाते में ही होती है, उनके अस्पताल भी उनके इहाते में होते हैं, मुझे जेल में डाल दिया। मैं बड़ा परेशान, खाना जो है बांदियां ला कर देती थी। मैंने मेरी माँ को बुलाया, माँ को बुलाकर कहा अम्मा मुझे असली हीरे जवाहरात दे दो, वहां के पत्थर तो मशहूर होते हैं ना, अकीक है, फिरोजा है, सारे के सारे। मैंने सब चुपके चुपके जमा करने शुरू किए, यहाँ तक के वो जहाँ मैं इबादत के लिए गया था दमिश्क में, वो जहाँ उनके चर्च था वहाँ पर, उन्होंने मुझे एड्रेस भेजा कि कल हम लोग जा रहे हैं दमिश्क, हमारा मरकज है बड़ा, تم بھی چلو ہمارے ساتھ. سلمان فارسی کہتے ہیں رات و رات میں نے جو نوکروں کو بلایا, غلاموں کو بلایا, سب کو بلا کر جو بیڑیے بیڑیے تڑوائی, پیسے ویسے لیے, ہیرے جواہرات لیے, سونا چاندی لیا, ان کے ساتھ چل دیا. دن میں دو دن میں ابا جو ہے دیکھنے کے لیے آتا تھا مجھے. والدین ارے سلمان کا بچہ کہاں ہے, ہمارا ہمارا بچہ کہاں ہے پتہ نہیں. اب وہ جو بڑا آدمی تھا اس نے فوجیں دوڑائی دائیں بائیں آگے پیچھے, لیکن میں نہیں ملا. میں دمشق پہنچ گیا. دمشق پہنچ کر میں نے لوگوں میں اعلان کیا بھائی میں بہت رئیس زیادہ ہوں, مجھے کوئی ایسا آدمی بتا دو کہ جو مجھے دین سکھائے. تو سما تھا ایک بہت بڑا چرچ تھا, ان کے لمبے لمبے مینارے ہوتے تھے, تو چرچوں کی ترتیب اس دور میں ایسی ہوتی تھی کہ لمبا مینارہ ہوتا تھا تو پادری اسی میں رہتا تھا, نیچے نہیں اترتا تھا, کھانا پینا رہنا سونا سب وہاں پر. اور جس دن پادری نیچے اترا سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی حال آنے والا ہے, یہ ان کا مذہب تھا. تو انہوں نے کہا یہ پادری بہت اچھا ہے, تم چلے جاؤ خدمت کرو. میں سیڑھی پر سے چڑھتے چلے کئی سو سیڑھیاں اکیلا میں گیا اور وہاں جا کر میں نے اس کی خدمت شروع کر دی. کئی سالوں تک, بعض کتابوں میں لکھا ہے 50 سال تک میں نے اس کی خدمت کی. کتنے بھائی؟ 50 سال. بس پاؤں دبانا, سر میں تیل ڈالنا, کھانا پکا کے دینا. اس کا انتقال کا وقت قریب آیا, وہ مر گیا. لوگ آئے اور پوچھا کہ بھی یہ پادری کیسا تھا, تو میں نے لوگوں سے کہا بہت خراب پادری تھا. کہ کیا خرابی, بلاؤ میرے ساتھ آؤ میرے ساتھ آؤ, یہ مولوی صاحب بہت خراب تھے. کہ کیا بتاؤ کیا کیا خرابی تھی, آؤ میرے ساتھ. کمرہ کھول کے دکھایا تو اس میں جو ہے ہیرے جواہرات پیسے رکھے ہوئے. لوگوں سے وہ چندہ لیتا تھا اور صحیح جگہ لگاتا نہیں تھا, ہیرا پھیری کرتا تھا. سارا کا سارا میں نے دکھایا تو گاؤں والے بہت ناراض ہو گئے. گاؤں والوں نے کہا نہیں, اس کو تم دفن نہیں کریں گے, اس کو تم جلائیں گے. اس کو جلا دیا. خیر اس کو جلا دیا, میرا اور اس کا قصہ ختم ہوا. میں تو نیچے آ گیا. میں نے کہا میں کوئی دوسرا پادری بتاؤ یار, میں اسے دین سیکھوں. بولے ایک پادری ہے نوجوان ہے اچھا ہے, تم چلا جاؤں وہاں. میں وہاں آ گیا, اس کی خدمت کرنے لگا. میں طالب, ہمیشہ طالب بن کے رہو تو آپ جو ہے ترقی کرتے رہو گے انشاءاللہ. سلمان فارسی کہتے تھے کہ وہ پادری بہت اچھا تھا, تہجد میں اٹھتا تھا, آسمان کی طرف کبھی دیکھ کر دعا مانگتا تھا, اے اللہ تیرے نبی آنے والے ہیں. یہ ستاروں سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے نبی قریب ہیں, آنے والے ہیں, اے اللہ مجھے ان تک پہنچا دے. وہ پادری دعا مانگتا تھا, اشعار پڑھتا تھا, شہید تو علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی, شہید تو علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی, فلو مد عمری الی عمری, فلو مد عمری الی عمری, صلی اللہ علیہ وسلم, فلو مد عمری الی عمری لکنت وزیرا له وابن عمی, وجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره کل غمی. میں سنتا تھا یہ اشعار, شاہد صبح کے بھی ملتے ہیں اور یہ اشعار اس پادری کے بھی ملتے ہیں. آپ کے پیدا ہونے سے سالوں پہلے یہ اشعار پڑھے گئے تھے, پیدا نہیں ہوئے تھے. وہ کہتا تھا کہ اللہ تیرا نبی ایک احمد آنے والا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن بغیر ان کو دیکھے میں ان کو تیرا نبی مانتا ہوں. تو مجھے اچھا لگتا تھا, یہ اشعار پڑھتا تھا, دعا میں کہتا تھا شہید تو علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی. میں نے گواہی دی, میں گواہی دے رہا ہوں کہ احمد اللہ کا نبی ہے, جو بتوں کو توڑنے والا ہے, باطل کو ختم کرنے والا ہے. جب یہ اشعار پڑھتا تھا تو میں کھڑا کھڑا روتا تھا سلمان فارسی. یہاں تک کہ اس کا انتقال کا وقت قریب آیا, میں قریب بیٹھا ہوا تھا وہ, میں اور اچھا آدمی تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ استاد صاحب آپ کا تو انتقال کا وقت قریب ہے, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں کہاں جاؤں, مجھے کوئی ایڈریس بتا دوں. تو اس نے لیٹے لیٹے کہا لکھ ایڈریس لکھ ایڈریس لکھ ایڈریس لکھ. تو میں نے کاغذ قلم لیا. اس دور کے اعتبار سے یہ ترتیب تھی. یوں کہا تو یہاں سے چلا جانا ایسی جگہ جانا جہاں کھجور کے درخت بہت ہیں اور وہاں ایک آدمی ملے گا اس کا نام ہے محمد احمد اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں. دوسری نشانی یہ ہے وہ زکات اور صدقے کا مال نہیں کھاتے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے شانے کے اوپر نبوت کی مہر ہے. بس یہ تین چیزیں تو دیکھ لیتے تو ان کو پکڑ لینا اور جب تو ان تک پہنچے میرا سلام بھی کہہ دینا اور تو گواہ رہنا کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن بغیر ان کو دیکھے میں ان کو اللہ کا نبی مانتا ہوں. تو گواہ رہنا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے سارا لکھ لیا لکھ لیا کر جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. لوگ آئے پوچھا بھائی یہ کیسا تھا. میں نے کہا یہ تو بہت اچھا آدمی تھا. تو لوگوں نے اس کو دفن کیا اور میں میرا سامان لے کر نکلا کہ چلو حجاز کی طرف. حجاز کا مطلب تبوک وغیرہ ہی علاقے میں. جب میں نکلا تو ایک قافلہ ملا. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم تو حجاز جا رہے ہیں. بھائی میں بھی ساتھ چلوں؟ انہوں نے کہا چلو. تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہو گیا. طالب کو راستے سلام کریں گے یہ ذہن میں رکھنا. جس کے دل میں طلب ہوگی ہوائیں اس کو سلام کریں گی. راستے بھی سلام کریں گے پہاڑ بھی سلام کریں گے. کہیں گے یہاں آ جا لے لے خیر لے لے خیر لے لے. اور جس میں طلب نہیں ہوگی وہ حرم محروم ابو جہل ابو لہب وہاں رہتے ہوئے محروم ہوں گے. اور سلمان فارسی وہاں رہتے ہوئے کہاں ایران کہاں مدینہ منورہ. اللہ نے ہدایت دی دی ان کو. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں چلا 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 تبوک پہنچے. جب تبوک پہنچے تو قافلے والے بہت خراب تھے. ان سب نے مجھے پکڑ لیا میرا سارا سامان لے لیا پیسے لے لیے اور اعلان کر دیا یہ ہمارا غلام ہے ایرانی غلام کون خریدتا ہے. میں کہتا تھا ارے بھائی میں غلام نہیں ہوں میں تو شہزادہ ہوں. ارے میں تو مالدار کا بیٹا ہوں. نہیں نہیں غلام ہے غلام ہے. یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بیچ دیا. یہاں پر سلمان فارسی جب قصہ کیسے کیسے پہنچتے تھے تو رو دیتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے حضرت اسلام کے خاطر اور آپ تک پہنچنے کے خاطر 20 مرتبہ لوگوں نے مجھے خریدا ہے اور بیچا ہے. 20 مرتبہ لوگوں نے خریدا بیچا لوگوں نے خریدا بیچا خریدا بیچا. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ یہودی تھے مجھے خیبر لے. اب خیبر سے مدینہ منورہ قریب ہے مجھے کچھ پتہ نہیں. میں نے مجھے جانتا ہی نہیں تھا مدینہ کہاں ہے. لیکن خیبر میں کھجور کے درخت بہت میں اوپر جب چڑھتا تھا اپنے کام کے لیے کھجور کا تو مدینہ منورہ کی طرف ایسی میری نظر پڑتی کہ اس طرف مدینہ ہے. وہاں سے جو ہوائیں آتی تھیں ان ہواؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی تھی. یہ تالی خوشبو محسوس ہوتی تھی کہ بھائی میں کہیں قریب میں ہوں. مجنون کا خواب پورا ہو رہا ہے قریب میں قریب میں. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پھر مدینہ منورہ سے یہودی آئے اور انہوں نے مجھے خریدا. یہ 20ویں مرتبہ تھا. بکتے 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 میں خیبر آئے اور مدینہ منورہ سے بنو قریظہ والے آئے. بنو قریظہ کا بہت بڑا قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا. تو وہ آئے یا خیبر اپنے کسی کام سے تو دیکھا کر یار یہ نوکر اچھا ہے یہ غلام اچھا ہے. تو خیبر والوں نے مجھے بیچ دیا. وہ لوگ مجھے مدینہ منورہ لے کر چلے. جب مدینہ منورہ کی بارڈر میں میں داخل ہوا اور مدینہ منورہ کے کھجور کے درخت میں نے دیکھے ہر درخت کے ہر پتے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ٹپکتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا کہ مانو نہ مانو یہی وہ شہر یہی وہ شہر یہی وہ گاؤں. باب العوالی ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں. وہاں ایک یہودی کا بہت بڑا باغ تھا. اب بھی باغات ہیں. اب تو ہمارے قبضے میں آ گئے سب لیکن اب بھی باغات ہیں وہاں. ابھی حکومت نے اسے جانے ختم نہیں کیے. میں بھی وہیں رہتا ہوں مدینہ منورہ میں باب العوالی پر ہی رہتا ہوں. تو وہ درخت پہ گئے, بہت بڑا سیٹھ تھا آدمی وہاں پر, وہ مجھے لے گیا, مجھے کام سونپ دیا, یہ بھائی تم مینیجر ہو اس کے. میرے انڈر میں 400 باندیاں اور غلام تھی, 400 اتنا بڑا باغ تھا اس کا. روزانہ جو ہے مجھ سے کھجور وغیرہ لے جاتے ہیں, گاؤں میں گاؤں جا کر بیچتے, رات کو آ کر حساب دیتے. تو ایک مرتبہ میں نے ان 400 سے کہا, بھائی میں تمہارا مینیجر ہوں, مجھے ایک بات تو بتاؤ, یہ گاؤں کے اندر کوئی محمد احمد نامی آدمی ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی ہے نہیں, لیکن ایسے چرچے ہیں کہ مکہ سے آنے والے, کوئی ہے نہیں لیکن چرچے بہت ہیں گھر گھر میں کہ محمد احمد نامی آدمی مکہ سے آنے والے. اچھا جب بھی وہاں جاویں مجھے بتانا. یہ سلمان فارسی نے کہا. سلمان فارسی کہتے تھے, یہ حدیث سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے. اب میری زبانی آپ سن رہے ہو. سلمان فارسی کہتے تھے کہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا, ہوائیں خوب چل رہی تھی, گرمی کا موسم تھا, اور میرا جو رشتہ دار ہے, یہ جو یہودی تھا, اس کا چچا تھا بھائی, وہ بھاگا بھاگا آیا, ہاپتا کاپتا, اور یوں کہا, بھائی کچھ سنا؟ کہ نہیں, ایک آدمی آیا ہے قبا میں ٹھہرا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس کا نام محمد احمد ہے, اور ایسا ہے ایسا. میں نے اوپر سے سن لیا, میں نے کہا واہ واہ واہ, یہ وہی جگہ ہے جہاں میں آیا ہوں, یہ وہی جگہ ہے جہاں میں آیا ہوں. اب وہ اس کا بھائی تو چلا گیا, تھوڑی دیر کے بعد میں نیچے اترا اور سیٹھ سے پوچھا, آپ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے؟ بھائی محمد احمد قبا دونوں. تو وہ مجھ پر غصہ ہوا, لطمانی لطمہ, عربی کے جملے لطمانی لطمہ, مجھے ایک تھپڑ مارا زور سے یہودی نے. ہماری پرائیویٹ باتیں تو سنتا ہے, یہ کیوں سنتا ہے تو, جا اپنا کام کر. سلمان فارسی کہتے ہیں رات کو جب سو گئے سب لوگ, تو میں نے کھجوریں لی تھوڑی سی, اور کھجور لے کر وہی باب العوالی سے قبا پیدل گئے, اور لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی مکہ مکرمہ سے کوئی مہمان آئے؟ لوگوں نے کہا آئے آئے, کہاں ہے؟ یہ گھر میں ٹھہرے. میں جا سکتا ہوں؟ ہاں ہاں چلے جاؤ. میں گھر میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے, کوئی نہیں, میں جا کے بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ یہ کہاں سے آئے ہوتے ہیں؟ تو میں ایران سے آیا. اچھا تو یہاں کیا کرتے ہیں؟ بھائی یہاں میں کسی جگہ مینیجر ہوں, مدیر ہوں. آپ خاموش رہے, کوئی جواب نہیں. میرے پاس کھجوریں تھیں, تو میں نے وہ کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت میں کھجوریں لایا ہوں, صدقے کیے, آپ قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا نہیں بھی, میں اللہ کا نبی ہوں, صدقے کمال نہیں کھاتا. میں نے کہا لو بھائی ایک علامت ہو گئی, اس کے استاد نے کہا تھا نا تین علامتیں, ایک علامت ہو گئی, باہر جا کے کسی کو دے دو تم. میں باہر نکل کر لوگوں میں تقسیم کر دی کھجوریں. اب پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو باب العوالی کے قریب ٹھہرے, ابو ایوب انصاری کے مکان پر, یہ باب العوالی سے قریب ہے ابو ایوب انصاری کا مکان, پیدل 10-15 منٹ لگتے ہیں باب العوالی سے یہاں آتے ہوئے. ارے میں رات میں پھر گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہو, میں جا کر بیٹھ گیا. ہاں بھائی کیوں آئے ہو آپ؟ قبا میں بھی آئے تھے ملاقات کی. ہاں حضرت یہ تھوڑی کھجوریں ہدیہ لائے, ہدیہ قبول فرما لے. آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں, ہدیہ قبول کرتا ہوں. یہ کہہ کر وہ کھجوریں رکھ لی. دو علامتیں ہو گئی, اب تیسری علامت مہر نبوت کی شانے پر. اب یہ کیسے دیکھوں؟ کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ذرا اپنا کرتا اوپر کرو میں دیکھوں. سلمان فارسی کہتے تھے گرمی کا زمانہ تھا, خوب لوئیں چل رہی تھی, دوپہر کے وقت میں کھجور کے درخت کے اوپر میں کھجوریں توڑ رہا تھا, اتنے میں میں نے دیکھا بقی کی طرف, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں موجود ہے. کسی صحابی کا انتقال ہوا تھا, دفن کرنے کے لیے آئے تھے وہاں سارے صحابہ. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ دو مرتبہ تو رات کو میں نے دیکھا حضور کو, چلو میں ابھی دوپہر کے وقت میں دیکھ لیتا ہوں. سلمان فارسی کہتے ہیں سارا کام کا چھوڑا اور میں سیدھا آ گیا بقی میں. جب بقی میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چٹان کے اوپر تشریف فرماتے ہیں اور باریک ململ کا کپڑے پہنے ہوئے تھے اور صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ قبر کی تیاری کر رہے تھے. میں جب صحابہ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ آ کے بیٹھا. پھر میرے دل میں ایک بات آئی کہ یار میں یہاں بیٹھا ہوں, غلط بیٹھا ہوں. میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر بیٹھ جاؤں, ہوائیں خوب تیز چل رہی ہیں, لوئیں چل رہی تھیں, خوب لوئیں چل رہی ہیں, اور آپ کا قمیص مبارک پیچھے سے یوں اڑتا تھا. جب ہوا تیز چلے گی تھوڑا انتظار کر لینا, قمیص مبارک جو ہے وہ اٹھے گا اڑے گا تو نیچے سے مہر نبوت دیکھ لینا. یہ میرے دل میں بات آئی. سلمان فارسی کہتے ہیں فقمتو, میں کھڑا ہوا. ثم مشیتو, پھر میں نے چلنا شروع کیا. جب میں نے چلنا شروع کیا تو سارے صحابہ جو ہے مجھے دیکھ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی, حضور بھی دیکھ رہے تھے. میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا. جب پیچھے جا کر بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اخی سلمان رأیت علامتین وتريد الثالث لا تنتظر الهوى فرفع قميصه. حضور نے فرمایا, میرے بھائی سلمان دو نشانیاں تو نے دیکھ لی, تیسری نشانی تجھے دیکھنی ہے. ہوا کا انتظار مت کر کے ہوا چلے کرتا اڑے پھر دیکھو. حضور نے خود نے اپنا قمیص اوپر کیا, پیچھے خود اوپر کیا اور کہا لیا یہ علامت بھی دیکھ لی. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے وہ نشانی دیکھی اور میں نے اسے بوسا دیا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اب اللہ کے سچے نبی طالب تھا, ایران سے چلا یہاں آ کر میں اللہ نے ہدایت دے دی. سلمان فارسی بہت روتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے کہ دیکھو اس جگہ میں مسلمان ہوا ہوں, اگر میرا انتقال مدینہ منورہ میں ہو جائے مجھے یہی دفن کرنا کہ یہی سے مجھے زندگی ملی ہے. اب سلمان فارسی جو ہے وہ آتے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, احد کی لڑائی بھی ہو گئی لیکن سلمان فارسی جا نہیں سکے, حالانکہ احد تو قریب ہے. کسی غزوے میں حضور کے ساتھ زیادہ جا نہیں سکے سلمان فارسی. کیوں نہیں جا سکے؟ اس لیے کہ وہ یہودی جو تھا وہ اڑیل ٹٹو جیسا تھا, وہ چھٹی نہیں دیتا تھا سلمان فارسی کو. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلمان آزادی کیوں نہیں لے لیتے, پیسہ دے دو آزاد ہو کر آ جاؤ ہمارے پاس. تو سلمان فارسی نے کہا کہ حضرت وہ بہت سخت آدمی ہے, وہ مجھے چھوڑے گا نہیں. آپ نے فرمایا تو بات تو کون. تو سلمان فارسی نے بات کی یہودی سے, بھائی میں تو شریف زادہ ہوں, مالدار کا لڑکا ہوں, لوگوں نے بیچتے بیچتے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے, میں غلام نہیں ہوں, لیکن یہ کہ تم مجھے چھوڑ دو, پیسہ جو لینا ہے لے لو. اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا لیکن دو شرطیں. کہ کیا؟ یہ کہ یہ میری زمین ہے, اس میں 300 درخت کھجوروں کے لگاؤ, ہر کھجور کا درخت اگ جائے, کھجوریں آ جائیں, اس کی کھجور میں کھا لوں, نمبر ڈال دو 1 2 3 4 5 6 300. کھجور کا درخت جو ہے دادا لگاتا ہے پوتا کھاتا ہے, آپ سمجھ بیٹا نہیں کھا سکتا. آہستہ 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 گرو ہوتا ہے, خاص طور سے مدینہ منورہ کی کھجوریں وہ آہستہ آہستہ آتی ہیں. تو اس نے شرط اس لیے لگائی کہ درخت اگتے اگتے ہی مر جائے گا. بولے ایک شرط یہ ہوگی, دوسری کیا شرط ہے؟ اگر دوسری شرط یہ ہے 40 اوقیہ سونا مجھے لا کر دے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں تو میں نے ڈن تو کیا نہیں, میں تو آ گیا حضور کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اجی حضرت یہ تو ایسے دو شرطیں لگا رہا ہے, ہائیلی امپوسیبل, ناممکن. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, قبول کر لو, تم قبول کر لو, قبول کرو. چنانچہ سلمان فارسی نے ڈن کر دیا, دستخط کر دیے, قبول. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. طالب ہمیشہ اوپر جاتا ہے, اتنا جملہ یاد رکھنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. صحابہ کو جمع کر کے آپ نے فرمایا, یہ غریب آدمی ہے, بیچارہ پھنس گیا ہے، کچھ پودے جمع کرو. تو ابو بکر 10 پودے لائے، حضرت عمر 10 پودے لائے، حضرت عثمان 25 پودے لائے. ایسا کر کے 300 پودے حضور نے جمع کیے اور کہا چلو سلمان کے ساتھ اس زمین پر آئے. ابو بکر جو ہے وہ کھودتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یعنی ابو بکر عمر جو ہے زمین کھودتے تھے اور کچھ صحابہ جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پودے دیتے تھے، یا سلمان فارسی کھودتے تھے اور ابو بکر عمر حضور کو پودے دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑ پڑا کر دم کرتے تھے، دم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے گاڑ دیتے تھے. 300 پودے حضور نے لگائے. جب 300 پودے لگائے تو پٹاپٹ اگ گئے، کھجوریں بھی آ گئی. سلمان فارسی گئے، یہ 1 نمبر کی کھجور، یہ 2 نمبر کی کھجور، یہ 3 نمبر کی کھجور. وہ یہودی کہنے لگا یہ تو جادو ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بھی آ کے دیکھ لے تو. حضور کا معجزہ تھا، اس نے آ کے دیکھا. ارے ہاں، سب دفتر تیار ہو گئے. چل ایک شرط تو ہو گئی، اب 40 واقعہ سونا لا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان فارسی آتے جاتے تھے تو حضور نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ حضرت کھجوریں تو کھلا دی میں نے اس کو، وہ تو سمجھ گیا، لیکن یہ 40 روپیہ سونا مانگ رہا ہے. ارے ہاں، آج عائشہ کے پاس سونا آیا ہے. حضرت عائشہ کے پاس کان کی بالی کا مختصر سونا آیا تھا، مختصر سا. تو جاؤ وہاں سے لیا. حضرت سلمان فارسی کے کہ امی جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا منگوایا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا بھی یہ تو میرے کان کی بالی کا ہے. کان کی بالی ہو تو کتنا مختصر سا ہوتا ہے. تو آ کر کہا کہ حضرت وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ کان کی بالی. تو آپ نے فرمایا جاؤ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اور دے گا، ان کو کہو کہ دے دو. چنانچہ حضرت عائشہ کے بعد جو دوسری مرتبہ گئے کب وہ تو حضور منگوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں کسی اور جگہ سے دے دے گا تمہیں. تو حضرت عائشہ نے تھوڑے سے جذبات میں پردے کے پیچھے سے یوں پھینکا، سمجھ گئے نا. حضرت سلمان فارسی لے کر آئے وہ سونا حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیسے دیا؟ آپ نے فرمایا جاؤ تمہارا جو سیٹ ہے اس کو دے دو. سلمان فارسی کھڑے رہے. بے کیوں کھڑے ہو؟ حضرت وہ تو 40 اوقیہ مانگتا ہے اور یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ. تو اونٹ کے منہ میں زیرے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو یہ فرمایا کہ جو اللہ کھجور کو کم مدت کے اندر اگا سکتا ہے وہ اللہ اس کا وزن بھی بڑھا سکتا ہے. وہ اللہ اس کا وزن بھی بڑھائے گا، تم جاؤ. خیر وہ لے کر گئے. ہاں کیا لائے؟ سونا لائے ہوں. اس نے ترازو منگوایا تولے. تو روایت تمہیں یہ ہے کہ جب تولا تو ٹھیک 40 اوقیہ تھا، ٹھیک. اور سلمان فارسی آزاد ہو گئے. آزاد ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خوش ہو گئے. اس زمانے میں مشورے چل رہے تھے غزوہ خندق کے، تو سلمان فارسی نے سب کو روک لیا، بھئی غزوہ خندق کی ذمہ داری مجھے دے دو، ایران میں ہم کیسا مقابلہ کرتے ہیں اس طریقے سے مقابلہ کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیے سلمان فارسی، امیر بنا دیا. امیر اس غزوہ کو جو مشورہ کرنا ہے سلمان فارسی سے کرو. تو خندقیں کھودی گئی ان کے مشورے، سلمان فارسی کے مشورے سے مسلمان غالب آ گئے. قصہ مشہور ہے، آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہو. چنانچہ جب مسلمان غالب آ گئے تو ہر صحابی کہنے لگا سلمان منا، مہاجرین کہنے لگے سلمان ہمارا ہے، ان کا تو یہاں کوئی تھا ہی نہیں. اور انصار کہنے لگے سلمان ہمارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارے خاندان کا، اور انصار کہتے تھے سلمان ہمارے خاندان کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور یوں فرمایا کہ دیکھو سلمان تمہارا بھی نہیں ہے، سلمان تمہارا بھی نہیں ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے خاندان کا. اپنے خاندان میں داخل کر دیا سلمان فارسی کو. اسی پر حضور نے فرمایا جو شاباشیاں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، ان میں سلمان فارسی میں تھے. ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا ابا ذر، ہنی اللہ کا یا مقداد. عمار تجھے بھی مبارک، سلمان تجھے بھی مبارک. لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تمہاری مشتاق ہے. یہ درجہ ملا. تو ہمیشہ یاد رکھنا طالب جو ہے وہ اوپر جاتا ہے محروم نہیں رہتا, اور ناقد جو ہے ہمیشہ محروم رہتا ہے. عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, حج ہو گیا, عرفات ہو گیا, تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت چلیں مزدلفہ کی طرف. آپ نے فرمایا بھائی میری اٹھنی پر ایک آدمی بیٹھا ہے, اس کے لیے بغیر میں کیسے چلوں, وہ آنے والا ہے, اس کو آنے دو, پھر چلتے ہیں ساتھ میں. چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھے رہے, حضرت اسامہ آئے. حضرت اسامہ یہ کوئی قبول صورت نہیں تھی. دیکھو ایک بات بتاؤں, کسی کو بدصورت ہم نہیں کہہ سکتے, ارے وہ کاڑو چھے وہ بو صورت چھے, اتنا کہہ سکتے ہیں قبول صورت نہیں ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے ہو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم, اللہ نے تم کو پیدا کیا, تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی. اللہ جسے اچھا کہے ہم برا کہیں, اتنا کہہ سکتے قبول صورت نہیں تھے. آنکھیں ذرا قبول نہیں کرتی تھی, جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے, ایک مثال مشہور ہے. تو وہ اتنے قبول صورت نہیں تھے, رنگ کے بھی کالے تھے. جب وہ آئے تو ان لوگوں نے کہا او ہو, تنقید کی, بہت دھیان سے سننا, تنقید کی. کیا کہا؟ ارے یہ لونڈے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے, اس کی وجہ سے. یہ تو قصہ ہو گیا. ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر نے کہا کہ ان یہ خاندان کا ذرا دیکھ لو کون ہے, کون سے قبیلے کے ہیں, فلا قبیلے کے. تو صدیق اکبر نے کہا سب سے پہلے اسلام میں یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے. اتنا جملہ صدیق اکبر نے کہہ دیا. حضور کا انتقال ہو گیا. حضور کے انتقال کے بعد جو ہے جو حالات آئے سب آپ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد جب حضور کے وصال کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے, تو سب سے پہلے مرتد ہونے کی جو خبر مدینہ منورہ میں آئی اسی قبیلے کی تھی جس قبیلے نے عرفات میں حضرت اسامہ پر تنقید کی تھی. وہ قبیلہ پورا کے پورا مرتد ہو گیا. تو صدیق اکبر کہتے تھے کہ تنقید مت کرو, تنقید نہیں, کسی کسی کے اندر عیب ہے تو اس کو چھپاؤ. قرآن میں ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ مسلمانوں میں, یہ مسلمانوں کے تذکرہ ہے یہاں, یا عام انسانوں کا تذکرہ نہیں ہے, مومنین میں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلمانوں میں فتنے کرواتے ہیں اور بری باتیں پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور مرنے کے بعد بھی عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. حضرت صفیہ تھی, حیی ابن اختب کی بیٹی تھی حضرت صفیہ. حیی ابن اختب یہودیوں کا سب سے بڑا مالدار, ٹاپ ون. ابھی بھی جو ان کے پاس مال ہے ان میں حیی ابن اختب کے مال کا حصہ ہے. اتنا بڑا آدمی تھا حیی ابن اختب. حیی ابن اختب بہت بڑا مالدار, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دین دنیا میں نہ پھیلے سارے خزانے کھول رکھے تھے. اس کے بیٹی حضرت صفیہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکامی ہے. قصہ لمبا ہے. حضرت صفیہ کہتی تھی میرے باپ نے جتنی مخالفت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو ساری دنیا جانتی ہے, اور ہوئے ابن اختب کا میں نہ جانوں تو اور کون جانے گا, بیٹی نہ جانے تو کون جانے گا. لیکن حضرت صفیہ کہتی تھی جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کی برائی نہیں کی, کبھی بھی نہیں. ایک جملہ بھی حضور نے نہیں کہا تیرا باپ نے ایسا کیا, تیرے باپ نے ایسا کیا, تیرے باپ نے ایسا کیا. یہ حضرت صفیہ کہا کرتی تھی. حضرت صفیہ کہتی تھی میں کبھی کبھار باپ ہونے کے ناطے ملنے کی اجازت لیتی تھی, بھائی میری ماں ہے, میرا باپ ہے. میں تو حضور کہتے ہاں ہاں ضرور جاؤ, ضرور جاؤ, ضرور جاؤ. اور کبھی کبھی جو ہے میں شکایت کرتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت عائشہ کی, حضرت ام سلمہ کی, امہات المومنین کی. امہات المومنین کے دو ٹولیاں تھیں, ایک ٹولے کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوا کرتی اور ایک ٹولے کی ذمہ دار ام سلمہ ہوا کرتی. جب حضرت عائشہ اور ام سلمہ دونوں کسی چیز پر متفق ہو جاویں اور حضور متفق ہو جاویں تو کوئی مسئلہ ہوتا نہیں تھا, سب گھر ٹھیک ٹھاک چلتا. لیکن اگر ایک نے بھی شوشہ چھوڑ دیا, لفظی شوشہ, سمجھ گئے, لفظی شوشہ اگر حضرت عائشہ نے چھیڑ دیا یا ام سلمہ نے چھوڑ دیا تو پھر گھر کے اندر تھوڑا انتشار شروع ہو جاتا تھا. تو ماں عائشہ وغیرہ یا کچھ امہات المومنین حضرت صفیہ کو کہتی تھی, کہہ رہے تو یہودی کی بیٹی ہے, تو یہودی کی ہوئی ابن اختب. حضور کے پاس آ کر شکایت کی, حضرت رونے لگی, حضرت یہ تو مجھے یہودی کی بیٹی, یہودی کی بیٹی کہ ارے تو ناراض کیوں ہوتی ہے, تو ان سے یوں کہ میں تین نبیوں کے بیچ میں ہوں, ہارون علیہ السلام کی بیٹی, ہارون علیہ السلام کا اولاد میں سے تھی, میرا باپ جو ہے ہارون علیہ السلام اوپر دادا, اور میرا چچا موسیٰ علیہ السلام, اور میرا شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں نہیں کہتی تو؟ یہ حضور کہتی حضرت صفیہ سے. جب حجت الوداع ہوا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بتا رہا ہوں, اللہ کرے وہ اخلاق ہم میں بھی آئیں. آج اخلاق کی تقریر تو بہت کرتے ہیں, لیکن گھر والی نے اگر تھوڑا سا بھی نمک ڈال دیا زیادہ, ایاں مڑی چھے اوپر نہیں ملتی. ہمارے وہاں تو یہی ہوتا ہے, اور یہ بھی گجرات کے ہی بچے ہیں سارے کے سارے. اخلاق وہ ہے جو نبی نے سکھایا. چلا جب میں ایک قصہ کہہ کر بات ختم کروں, کتنے بجے ہیں دیکھنا, وہ گھڑی سمجھ میں نہیں آتی مجھے, ساتھ مجھے دے دو گھڑی, دے دو, آج گھڑی لانا بھول گیا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, اور پونے سات پونے آٹھ بجے ختم کرنا ہے مجھے, اذان ہے پونے آٹھ بجے. میں اس اعتبار سے پڑھ رہا ہوں, وہ گھڑی سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے چلو. جب حجت الوداع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا میرا حجت الوداع کا بیان یوٹیوب پر کہیں رکھا ہوگا تو آپ سن لینا, تو پورا تو قصہ بیان نہیں کر سکتا, لیکن میں حضرت صفیہ کے متعلق کہہ دیتا ہوں کہ پورا سفر جو ہے میری ہے نا. ہاں چلو ٹھیک ہے. اپنی لاٹھی جو ہوتی ہے نا اپنے ہاتھ میں اچھی لگتی ہے, سمجھ گئے نا. اب اس لیے اس میں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے یہ چیز. نہیں, میرا یہ بیان آپ دھیان سے سننا اور طالب بن کر سننا تو آپ کو بہت چیزیں اندر سے پوائنٹ ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سفر کی ترتیب بنائی. اس ترتیب میں آپ نے یہ بنائی کہ ابھی مقام ابوا میں بھی ایک رات رہیں گے. مقام ابوا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جہاں قبر ہے, وہ جنگل ہے پورا, یعنی قبر کے پاس نہیں لیکن کہیں پر بھی جنگل میں خیمہ لگا لیں گے. ایک ماں کی یاد تو آتی ہے نا فطری, ماں کی قبر کے پاس کہیں پر بھی خیمہ, ایک رات. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے آنے والی رات ہے, یعنی آج رات وہاں ٹھہرنا ہے, صبح حضرت صفیہ کی اونٹنی بیمار ہو گئی. اب حضرت صفیہ کی اونٹنی جو بیمار ہوئی, نظر لگی کیا ہوا, تو حضرت صفیہ جو ٹینشن میں آ گئی, ارے ساری امہات المومنین ساتھ ہے, سارا قافلہ مدینہ کا ساتھ ہے, حج میں جا رہے ہیں اور حضور کا آخری حج ہے, اور میں تو کیسی محرومی ہے میری, میری اٹھنی بیمار ہوئی. رونے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضور نے آ کر کہا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت میری اٹھنی بیمار ہو گئی. تو آپ نے فرمایا ٹینشن مت لو, اتنا بڑا قافلہ ہے کوئی تمہیں اٹھنی نہیں دے گا, اتنا بڑا قافلہ ہے کوئی نہ کوئی اٹھنی دے دے گا تمہیں, تم ٹینشن نہ لو. لیکن حضور سمجھا رہے تھے اور حضرت صفیہ اور رو رہی تھی. مائیں جمع ہو گئی, ماؤں نے جمع ہو کر حضرت صفیہ کو سمجھایا, لیکن صفیہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنے آنسو نکلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اپنے رومال سے آنسو پوچھے حضرت صفیہ, اور یوں کہا تو بالکل ٹینشن نہ لو. لیکن حضرت صفیہ جذبات میں تھی, تو آپ نے اعلان فرما دیا بھائی چلو آج رات کو یہی قیام کر لو. حالانکہ قیام کہاں کرنا تھا؟ مقام ابوا میں. لیکن آپ نے اعلان کر دیا کہ بھی آج رات یہی ٹھہر جاؤ, اپنے بستر وغیرہ نکال لو, اتار لو اور اپنے خیمے لگاؤ. تو حج کے سفر میں یہ ترتیب ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگتا تھا اور ایک ایک ماں کی باری ہوتی تھی, تو مغرب کی نماز کے وقت میں وہ ماں وہاں آ جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کے خیمے میں, یہ ترتیب ہوتی تھی. تو حضور کے لیے بھی خیمہ لگا لیا, چلو کھانے وغیرہ پکنے شروع ہو گئے, ترتیب جو سفر کی ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے اتفاق یہ تھا کہ آج کی جو آنے والی رات ہے اس رات میں باری تھی حضرت صفیہ کی. آپ سمجھ گئے نا, ایک اور ٹینشن حضرت صفیہ کو ٹینشن, ارے میری وجہ سے تو قافلہ رکا یہاں اور حضور نے مجھے کہا رو مت, لیکن میں تو جذبات میں تھی, رونا شروع کیا تو یہ تھی کیا ہوگا, یہ ٹینشن آیا. حالانکہ حضرت صفیہ تھی ام سلمہ کی پارٹی میں, حضرت عائشہ کی پارٹی میں نہیں تھی, لیکن حضرت صفیہ نے کہا آج ام سلمہ سے کم نہیں بننے کا, حضرت عائشہ سے کم بنے گا. حضرت عائشہ کے پاس آ گئی, بہن جی ایک مسئلہ ہے. بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ بھائی آج جو ہوا ہو تو سب کو معلوم ہے, قافلہ سارا رک گیا اور اتفاق یہ کہ آج میری باری ہے. اب مجھے ڈر ہے کہ میں جب جاؤں گی تو پتہ نہیں حضور کتنے ناراض ہوں گے, کیا ہوگا, کچھ رستہ نکالو. جی حضرت صفیہ نے حضرت عائشہ سے کہا, تو حضرت عائشہ نے کہا بہن جی معاملہ تو بہت بڑا ہے کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رک گیا, ورنہ آج حضور جو رات مقام ابا میں گزارتے, تو معاملہ تو بڑا ہے لیکن مجھے ذرا سوچنے دو کہ میں کیا ترتیب کروں. اب بہن جی کچھ بھی ترتیب آپ کرو کہ بس یعنی معاملہ سب رفا دفع ہو جائے, آپ سمجھ گئے حضور ناراض نہ ہو یہ وغیرہ. ہاں مجھے سوچنے دو. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے تھوڑا سوچنے دو کیا ترتیب کروں, کہ آج تمہاری باری بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا کر سمجھاؤں, کیا کہوں. اب انہیں جلدی تھی حضرت صفیہ کی ایک جلدی فیصلہ ہو, چنانچہ حضرت صفیہ نے کہا عائشہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. بتاؤ کیا بات آ رہی ہے؟ یہ کہ میری رائے یہ ہے کہ آج رات میری باری میں تم چلی جاؤ, جب تم چلی جاؤ گی تو کوئی مسئلہ ہوگا تھوڑا نبھا بھی لو گی, سمجھا بھی دو گی, غصہ بھی کم ہو جائے گا حضور کا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں. اب مغرب کی نماز کے بعد حضرت عائشہ جو ہے کپڑے وغیرہ بدل کر حضور کے خیمے میں داخل ہوئی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ویش بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا, حضور پیار میں کہتے تھے اویش, حضور پیار میں کہتے تھے عائش, حضور پیار میں کہتے تھے صدیقہ, حضور پیار میں کہتے تھے عفیفہ, حضور پیار میں کہتے تھے حمیرہ. یہ پیار والے نام تھے سارے, نام وہ نہیں تھے, نام تو عائشہ تھا. ہمارے یہاں عربوں کی دعوتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ ہمارے یہاں کھانے پر, تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے لیکن دھمال والا تو نہیں ہے. بولے نا ہم لوگ لیلا نام رکھتے ہیں پیار میں, میں نے کہا یہی دھمال والا ہے لیلا واحد. عام طور سے چار بیویاں ہوتی ہیں, لیلا واحد, لیلا اتنے, لیلا طالب, لیلا لیلا رابع, سمجھ گئے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویش آج تو آپ کی باری نہیں ہے, آپ کیسے آ گئی؟ حضرت عائشہ نے کہا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل, اللہ جسے چاہے دے, میری باری تو نہیں ہے لیکن وہ صفیہ نے مجھے بھیج دیا تو میں آ گئی. اب حضرت عائشہ پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, دوائیں دینا, یہ دینا, پانی دینا, جو بھی ترتیب ہوتی ہے. فجر ہوئی تو حضرت صفیہ کے دل میں گدڑ بدڑ, سمجھ گئے آپ کی, پتہ نہیں رات کو کیا بات ہوئی ہوگی, پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا, پتا نہیں کیا ہوگا. جا حضرت عائشہ جو ہے وہ خیمے سے نکلی تو حضرت صفیہ دور کھڑی تھی اشارہ کر, کیا ہوا کیا ہوا. حضرت عائشہ کہتی کہ محل ٹھہرو, ابھی نے یہی فکر کہ کیا یعنی کیا ہوا رات کو, کچھ میرے بارے میں کوئی ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. جب فارغ ہو کر حضرت عائشہ گئی تو حضرت صفیہ نے پوچھا امی جان جلدی سے مجھے کہو کہ پوری رات آپ نے گزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, پاری میری تھی تو پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار, کوئی جملہ تو حضرت عائشہ نے کہا صفیہ پوری رات میں نے گزاری, میں نے خدمت بھی کی, پوری رات میں ایک مرتبہ بھی اس قصے کا تذکرہ نہیں کیا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا تھا. ایک مرتبہ نہ تمہارا نام لیا, نہ یہ کہا کہ صفیہ نے غلط کیا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بھائی, نہ ہوا ہو نہ قصہ, خیالات پر ہمیشہ یاد رکھنا, یہ آج کا سبق یاد رکھنا, جو قومیں ڈوبتی ہیں اور جو قومیں اجڑتی ہیں اور جو دین کے کام اجڑتے ہیں, مدرسے اجڑتے ہیں, خانقاہیں اجڑتی ہیں, تین بیماریوں کی وجہ سے اجڑتے ہیں بھائی. کتنے؟ نمبر ایک حسد, نمبر دو ضد, نمبر تین بدگمانی. جب پہلی صف ہوتی ہے نا, پہلی صف شیطان ان کو جو اجاڑتا ہے یہ تین کی وجہ سے اجاڑتا ہے, حسد لاتا ہے یا ضد میں لے آئے گا, ضد ڈال دے گا یا بدگمانی ڈال دے گا. اور بدگمانی ڈال کر جو ہے پوری صف, پہلی صف ختم ہوگی, پھر دوسری صف ختم ہوگی, پھر تیسری صف ختم ہوگی, پھر سارا کے سارا جو بکھڑا ہو جائے گا. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا, حضرت عائشہ نے کہا ایک جملہ بھی نہیں کہا. حضرت صفیہ کہتی تھی میرا باپ ہوئے ابن اختب اتنا خطرناک آدمی کہ جس نے پوری جان مال لگا دی حضور کے دین کو ختم کرنے پر. میں زندگی میں رہی حضور کے پاس, کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کے بارے میں نہیں کہا تیرے باپ نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی. ہاں کبھی کبھار میرے باپ بیمار ہوتا, جیسے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو حضور خود کہتے ہیں کہ کچھ سنا ہے ہوئے ابن اختب کی طبیعت خراب ہے, تم چلے جاؤ ابا کی خیر خبر لے آؤ, ابا کی خیر خبر لے آؤ. یہ اخلاق حضور نے ہمیں سکھائے. آج اللہ معاف کروائے ہمارے اندر یہ اخلاق نہیں. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا سارا, گانا بہت اچھا گاتی تھی. تین لڑکیوں کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں. ایک تو مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی جو اڈے چلاتی تھی زنا کے. مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا سارا, ایک گانے کے اڈے چلاتی تھی, گانا بہت اچھا گاتی تھی, بہت اس کے آواز میں کشش تھی, تو لوگ دور دور سے آتے تھے گانا سننے کے لیے اور بہت پیسہ بھی دیتے تھے, ٹپ بھی دیتے تھے. ایک لڑکی اس کا قصہ آتا ہے حدیث میں. اور ایک عناق نامی لڑکی تھی مکہ مکرمہ میں جو زنا کے اڈے چلاتی تھی. یہ تین لڑکیوں کے قصے حدیث کے اندر آتے ہیں. میں حضور کے اخلاق پر صرف سارا کا قصہ مختصر سناؤں. سارا جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گانا بہت گاتی تھی, اور یہ مکہ والے قرب جوار والے حضور کے خلاف گانے لکھ کر دیتے تھے, وہ سارا گاتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے تھے, آواز پڑھتے تھے کہ حضور ایسے ہیں, حضور ایسے ہیں, محمد ایسے ہیں, محمد ایسے. آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سارا مدینہ منورہ آئی, اور مدینہ منورہ جب آئی تو لوگوں میں چرچے ہوئے. سب مدینہ منورہ والے بھی سارا کو جانتے تھے, مکہ والے بھی جانتے تھے, جو صحابہ ابھی صحابہ ہوئے ہیں وہ بھی ٹپ بہت دیتے تھے. حضرت عمر پیسے دیتے تھے جاہل زمانے جاہلیت کے اندر, ہاتھی میں نہیں بلتا بھی پیسہ دیتے تھے, سب پیسہ دیتے تھے اس کو. یہ تو مسلمان ہو کر یہاں آ گئے. اب یہ عورت مدینہ منورہ میں آئی, جب مدینہ منورہ میں آئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ نے آپس میں تذکرہ شروع کیا, ارے کو سنا نہ وہ سارا آئی ہے مکہ سے. ارے سارا مکہ کیوں آئی ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں, کہاں ٹھہری ہے کہ کچھ پتہ نہیں, لیکن آئی ہے, میں نے بازار میں دیکھا تھا اس کو. یہ باتیں پہنچی ماؤں تک, تو ماؤں نے آپس میں تذکرہ کیا ابھی کیا کریں, حضور کو خبر دے نہ دے. تو ہر ماں نے کہا ابھی جس کی باری ہو ماں خبر دے دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے میں کیا جاتا ہے. چنانچہ جس ماں کی باری ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ماں کہتی تھی حضرت کو سنا آپ نے, نہیں وہ سارا آئی ہے مکہ سے. اچھا سارا مکہ سے یہاں آئی ہے مدینہ, ارے بھائی خدا نہ خواستہ کہیں مدینہ کا ماحول خراب نہ کرے, ایک گانے کا اڈا وغیرہ نہ کھول دیا. آواز میں اس کی کشش تو ہے, یہود بھی سنتے ہیں, مشرکین بھی سنتے ہیں, سب سنتے ہیں. بات آئی گئی ہوگی, کسی چیز کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریدتے نہیں تھے, ہمارا قرید نے کہا نا پورے بات کرے دیں گے, یہ نفاق کی نشانی ہے اور بڑی نشانی ہے. کرے دینا کسی کی بات کو, اس کی غیبت کرنا, اس کا پھیلانا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. ایک دو دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مسجد نبوی میں چل رہا تھا اور یہ سارا جو ہے آپا بن کر آ گئی. آپا سمجھے نا بھائی, اوڑھنی بوڑھنی ڈال کر. سب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ تو پہچانتے تھے, صحابہ نے دیکھ کر فوراً نظر نیچے کر لی, مسکرانے لگے کہ وہ آئی ہے, اشارہ کرنے لگے کہ وہ کھڑی ہے پیچھے. حضور کو پتہ نہیں, لیکن آپ بات کرتے کرتے حضور نے دیکھا کوئی عورت کھڑی ہے تو فرمایا من انتے, تو کون ہے؟ اچھا اتفاق یہ تھا کہ وہ آئی جا آج کل اہل صفہ ہے, وہاں اس رستے سے آئی اور اسی کے قریب میں ماؤں کے مکانات تھے. تو ماؤں کو بھی کسی نے کہا کہ وہ آ کر یہاں کھڑی ہے, تو ماؤں نے بھی دیکھنا شروع کیا, ہاں یہی ہے, یہ سارا, یہ سارا ہے, یہی ہے. ایک روایت میں اس کا نام سارا آتا ہے, ایک روایت میں اس کا نام سلمہ آتا ہے, دونوں سین سے سارا یا سلمہ. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انت, تو کون ہے؟ آپ نے غور سے دیکھا, او ہو انت سارا, یہ آپ نے کہا زور سے, انت سارا, تو سارا ہے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے دوسرا سوال کیا, جئت مہاجرا, جئت مہاجرا, تم مدینہ منورہ میں آئی ہو, ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو اس نے کہا لا نہیں. تو جئت مسلمہ, ہجرت نہیں تھی, کیا مسلمان ہونے آئی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. اچھا ہجرت کر کے بھی نہیں آئی, مسلمان بننے بھی نہیں آئی, مسلمان ہو کے بھی نہیں آئی, تو ہمارے مدینہ میں کیوں آئی ہو تو, کیا وجہ ہے؟ تو سارا نے کہا کہ حضرت بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا, میری آواز بہت اچھی تھی, لوگ جو ہے میری آواز پر فریفتہ ہوتے تھے, اور اب جو ہے میں بڑھاپا آ گیا اور بڑھاپے میں جو ہے کچھ کام وام بھی ہوتا نہیں ہے, آواز میں گھڑ گھڑاہٹ بھی آنے لگی, اور جتنے میرے کسٹمر تھے وہ کئی کسٹمر تو جو ہے بدر میں مارے گئے, اور جو بچے کچے تھے یہ آپ کے پاس سامنے بیٹھے ہیں. صحابہ یہ میرے کسٹمر, سارے کے سارے میرے کسٹمر تھے, یہ لوگ آتے تھے میرے پاس, یہ مسلمان ہو گئے, یہ یہاں آ گئے سارے کے سارے, تو میرا دھندا بند ہو گیا. اب میں چاہتی ہوں آپ میری مدد کریں. آخری درجے کی لڑکی ہے, حضور کے اتنا گانے, حضور کے خلاف گانے گائے ہیں, مارا ہے سب کو, آخری درجے کی ہے, لیکن اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا, ہاں ہاں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, میں ضرور تیری مدد کروں گا, اور میں مسلمانوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا, یعنی مسلمانوں کو نہیں کہوں گا چندہ کرو چندہ کرو, نا نا, میں میرے خاندان کے لوگوں میں سے تجھے دوں گا. چنانچہ آپ نے قریش سے کہا, جو قریش بھائی ازواج مطہرات سے کہا, اس سے کہا تمہارے پاس جو بھی ہو تم دو, کسی نے انگوٹھی دی, کسی نے کان کی بالی دی, کسی نے کھجوریں دی, کسی نے کپڑا دیا, کسی نے جو دیا, جو تھا جس کے پاس, اور حضور نے چادر بچھائی, چادر بچھا کر جو ہے سارا کا سارا کہا دے دو سب کو. صحابہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ سارا کے ساتھ اخلاق برت رہے ہیں, جس نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے اور تکلیف دی ہے, اور فتح مکہ سے پہلے کا ایک قصہ ہے, بدر کے بعد کا ایک قصہ ہے, اب فتح مکہ کی تیاری ہو رہی ہے, فتح مکہ کی تیاری سے پہلے یہ قصہ ہے. مدینہ منورہ میں آئی تھی سارا, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تو آپ نے فرمایا سارا ہی تیرے لیے کافی ہے کہ اور بھی دوں؟ اس نے کہا نہیں, یہ تو بہت کافی ہے, کافی و اکفا, کافی بھی ہے, کافی سے بھی زیادہ ہے, میں جو ہے آپ مجھے, میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندھ کر اس کو دیا, یوں کہا جاؤ تم جاؤ, میں نے تمہاری خدمت کر لی. یہ اخلاق برتے حضور نے حضرت سارا کے ساتھ, یہ سارا بعد میں مسلمان ہو گئی تھی, بعض کتابوں میں لکھا ہے مسلمان بھی ہو گئی, اس کے شادی کا قصہ بھی عجیب ہے سارا کا, بعد میں انشاءاللہ سناؤں گا, ابھی تو ٹائم نہیں ہے, ابھی تو ساڑھے سات بجنے لگے. سارا کے شادی کا قصہ بھی عجیب ہے, اب جب مسلمان ہو گئے تو شادی کرے گی نا وہ, تو اس کا بھی قصہ بھی عجیب ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں جتنا مجمع یہ بات میری سن رہا ہے, صرف اتنا مجھے کہنا ہے, اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھو, بدگمانیوں سے بچو, اللہ سے گہرا تعلق رکھو, دیکھو دنیا ابھی ختم ہونے والی ہے, قیامت بہت جلدی آنے والی ہے, قیامت میں دیری نہیں ہے, بڑے بڑے نشانیاں قائم ہو گئی. اب تو آپ ہمارے دین کو مضبوط پکڑیں. اور آپ لوگوں کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے, اور 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں, 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بولٹن میں ایک محل ملتا ہے بھائی, ارے بتاؤ تو صحیح. بولٹن میں کیا ہندوستان میں نہیں ملے گا, جھوپڑا نہیں ملے گا. اور ہماری شریعت کتنی آسان ہے, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ پڑھوں ایک بنگلہ تیار؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بنگلہ تیار کروں گا. آپ نے فرمایا تجھے جتنے کرنے ہو کر, تو بناتے بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو میں نے 2013 سے کہنا شروع کیا ہے. الحمدللہ ہمارے سبق یہاں بھی پہنچتے ہوں گے واٹس ایپ کے, الحمدللہ. تو کئی جگہوں میں 4 چیزیں بتاتا ہوں ہمارے شاگردوں کو دنیا کے اندر جو واٹس ایپ کے شاگرد ہیں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, 313 مرتبہ درود شریف پڑھو, 313 مرتبہ استغفار پڑھو, 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے تو حرج کی بات نہیں, 2 دن میں پورا کرو, 3 دن میں پورا کرو, 4 دن میں پورا کرو, 5 دن میں پورا کرو. سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیثوں میں آتی ہے, اتنی کسی بھی سورت کی فضیلت حدیثوں میں نہیں آئی ہے. تو بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ. اور ایک بات کہوں, آپ جتنے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. بولٹن میں اگر 2 پلاٹ لے لیا آپ نے, انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے, بھائی حساب کتاب بتاؤ کہاں سے پیسے لائے. یہ ہماری شریعت کتنی آسان ہے, لیکن ہم ہماری شریعت پر عمل نہیں کرتے. یہ میرا میری طرف سے ہدیہ ہے, اس کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. یہ وظیفہ ہے. جس کو بھی میں نے بتایا الحمدللہ فائدہ ہی فائدہ ہوا. اور ایک بات بتاؤں, جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا, اللہ قادر ہے. اور یہ میری تسبیح ہے, اس کا نام بھی ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. پورے بولٹن والوں کو دے نہیں سکتا, ہر جگہ جہاں جاتا ہوں وہ امام صاحب کو دے دیتا ہوں, لو امام صاحب میری طرف سے ہدیہ. جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار, پون بھی بہت لائے گی انشاءاللہ, برکتی ہے. پڑھتے رہو, اس کے اوپر چلتے رہو تو کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں, ایک دعا پڑھاتا ہوں, پڑھ لو, پڑھیے میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. ہم نے پڑھا, ہمارا اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. میرے جو بھی کتاب چھپتی ہے اور میرا جو بھی قرآن کا ترجمہ آتا ہے, کئی قسم کے ہمارے قرآن کے ترجمے الحمدللہ وجود میں آ گئے اور کئی رستے میں کام چل رہا ہے الحمدللہ. ہر جگہ پہلے صفحے پر میں یہ دعا لکھوا دیتا ہوں حوالے کے ساتھ, تاکہ کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے آدمی, نیکیاں ملے گی اس کو. پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے, گناہ معاف کرانا بہت آسان ہے, سب سے زیادہ مشکل ہے نیکیوں کو قبول کرانا. اور قبول کیسے ہوتا ہے؟ ہیرا پھیری سے اللہ قبول نہیں کرتا. قبول کیسے ہوگا؟ تقوی ہونا چاہیے. انما یتقبل اللہ من المتقین. تقوی اختیار کرو گے انشاءاللہ. بس اب دیکھو 7:30 بج رہے ہیں, ابھی دعا بھی ہوگی, 7:45 اذان ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ, دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ گے کہ نہیں؟ اس مسجد کے اندر مسجد و جماعت کب بیٹھتی ہے بھائی؟ ہماری مسجد ہے مسجد کریا, بیٹھتے تو ہوں گے عشاء کے بعد, روزانہ بیٹھتے ہیں اور جماعتیں نکلتی ہیں یہاں سے ماشاءاللہ. دیکھو ایک بات بتاؤں, اب یہ دور ایسا آ گیا ہے, یہ دور جو چل رہا ہے اس دور کے اندر اندھے بھی نکل رہے ہیں, گونگے بھی نکل رہے ہیں, بہرے بھی نکل رہے ہیں, کمزور بھی نکل رہے ہیں, لنگڑے بھی نکل رہے ہیں, نکل رہے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصہ 1960 کا سناتے تھے. 1960 تو بہت ہو گیا نا, میری عمر اس وقت 6 سال کی تھی یا 5 سال کی تھی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم سب سے پہلے مصر گئے. اب جب مصر گئے قاہرہ, تو وہاں اعلان ہوا ہندوستان کے علماء آئے ہیں, ہندوستان کے علماء آئے ہیں, ہندوستان کے علماء آئے. تو وہ بیچارے عرب جو ہے بیان سننے آتے تھے. اب ہماری عربی کہاں اور ان کی عربی کہاں, ہمارا علم کہاں ان کا علم کہاں, لیکن وہ عزت کرتے تھے ہماری. ایک مرتبہ بولے میری جماعت کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ میں نے بیان کے لیے کھڑا ہوا اور موسیٰ اور فرعون قارون اور قارون اور حضرت موسیٰ ان کا قصہ بیان کرتا تھا میں وہاں مصر کی مناسبت سے, تو سارے کے سارے جتنے عرب تھے وہ اٹھ کر چلے گئے, کوئی نہیں بیٹھا. ایک بڑے میاں خالی بیٹھے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور سر ہلا رہے تھے ایک آدمی, باقی سب چلے گئے. ہماری جماعت کے لوگ تھے تو جماعت کے لوگ کھانا پکانے میں مشغول تھے, کوئی کپڑا دھونے میں مشغول تھا. میں اکیلا کھڑا کھڑا بیان کر رہا تھا مصر میں قاہرہ میں, اور ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا خالی سر ہلا رہا ہے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے دل میں آئے کیا کروں, لوگ تو سب چلے گئے, اب ایک بڈھے کے سامنے کیا بیان کروں میں, اور ابھی خالی سر ہلا رہا ہے, اوپر تو دیکھتا نہیں ہے نیچے دیکھ کرتا پتا نہیں جاگتا بھی ہے کہ سوتا ہے. لیکن میرے دل میں بات آئی اللہ رسول کی بات ہے, میں کہہ دیتا ہوں. 2.5 گھنٹہ مجھے کہا بیٹا یونس, 2.5 گھنٹہ میں نے اس ایک آدمی کے سامنے بیان کیا, وہ بیٹھا ہوا میں کھڑا ہوا. اب 2.5 گھنٹہ بیان کے بعد تشکیل, ہمارے یہاں تشکیل ہوتی ہے, میں اس کے سامنے بیٹھ گیا. جب میں اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے میری طرف دیکھا, تو میں نے کہا چچا ہمارے ساتھ 4 مہینہ اللہ کے راستے میں نکلو. جب میں نے یہ کہا تو اس نے اپنے انگوٹھے سے اشارہ کیا, میں کچھ سنا نہیں ہے, میں نے آسم اب کم بول بھی نہیں سکتا تھا, سن بھی نہیں سکتا تھا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ میرا دل اور ٹوٹا, کہہ رہے یار 2.5 گھنٹہ میں نے بیان کیا اور یہ تو کچھ سنا بھی نہیں اس نے. لیکن میں ہارا نہیں, میں تھک نہیں گیا. میں نے اس کو عملی طور پر خصوصی ملاقات سکھائی, عمومی ملاقات سکھائی کہ دیکھو ایسے ایسا گشت کرتے ہیں, یہ خصوصی ملاقات ہے, ایسے اشارے کر کے مسجد میں لاؤ. یہ میں نے اس کو سکھایا, عمومی ملاقات سکھائی. پھر ہم لوگ اسپین وغیرہ چلے گئے, مصر سے مراکش چلے گئے. سال سوا سال کے بعد ہم واپس مصر آئے, تو ہم کو تو ایک ہی مسجد کا ایڈریس معلوم تھا. تو وہاں ہم جب داخل ہوئے تو یہ جو بڑے میاں تھے نا گنگے بہرے جو سن نہیں سکتے تھے, وہ جماعت کے مشورے کے امیر تھے اور ان کے سامنے 50 آدمی عرب بیٹھے ہوئے اور ہماری جماعت کا مشورہ کر رہے تھے. تو ابا کہتے تھے کہ کبھی, اچھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے بیان کے لیے بھیجتے تھے تو میں 15 منٹ بیان کر کے آ جاؤں. تو ابا کہتے ہیں تجھے تو ابھی بھیجا ہے, تو بیان کر کے آ بھی گیا اتنی دیر میں 15 منٹ کا بیان. میں نے کہا ابا مجمع تھا ہی نہیں, کیا بیان کروں میں, یہ کہتا مجمع ہو تو ذرا مزہ آئے نا بیان کرنے کا. تو ابا کہتے تھے کتنے ہوں گے, میں کہا 300-400 تھے, ہم کو تو 3-4 لاکھ چاہیے. میں ابا کو, تو ابا نے مجھے بٹھایا اور مجھے بٹھا کر کہا نبیوں کو 3-4 لاکھ نہیں ملے ہیں, نبیوں کو 300 بھی نہیں ملے ہیں. نبی تو ایک ایک پر محنت کرتا تھا, اس لیے پھر سے میں بھیجوں گا کل بیان کے لیے. تو تم جو ہے پوری اپنی بات گھنٹے کی ہو سوا گھنٹے کی ہو پوری بات مکمل کرنے کی, چاہے 2 آدمی ہو چاہے 3 آدمی ہو ہماری بات ہم مکمل کریں گے. پھر یہ اپنا قصہ سناتے تھے کہ وہ میں نے گنگا بہرے کے سامنے بیان کیا کھڑے رہ کر, اللہ نے وہ ایسا قبول کیا کہ مصر سے جماعتیں جماعتیں, یعنی کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ دہلی مرکز میں مصر کی جماعت موجود نہ ہو. ابا کہتے ہیں کہ دیکھ بیٹا تجھے اوپر جا, وہ عرب لوگ اوپر ٹھہرتے تھے, بولے تو اوپر جا. مصر کے کتنے لوگ ہیں, کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ مصری یہاں نہ آتا. اور ابھی بھی جاتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہم رہتے ہیں, مصر میں ہمارے خوب بیانات ہوتے ہیں, لے جاتے ہیں بیان کرواتے ہیں یہ کرتے ہیں. تو یاد رکھنا دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. اس لیے آپ حضرات دن کا کام کرو گے انشاءاللہ, چلا جاؤ گے انشاءاللہ, تین تین چلا جاؤ گے انشاءاللہ. اب نام لکھواتا نہیں ہوں لیکن ارادہ تو کرو نکلنے کے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کے یہاں جوڑ ہوتے رہتے ہیں, مشورے ہوتے رہتے ہیں, مشوروں میں بیٹھو. ابا کہتے تھے مشورے میں جا کر بیٹھو, تمہارے ذمے کوئی کام آئے تو بھی بیٹھو, کوئی کام نہ آئے تو ہی بیٹھو. اس مشورے سے جتنی خیریں پھیلیں گی اس میں اللہ آپ کو پارٹنر بنا دے گا, آپ حصے دار ہو جاؤ گے, کرو گے انشاءاللہ. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعا میں یاد کرتا ہے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ. دعا کرو گے میرے لیے انشاءاللہ. چلو دعا کرو. اللهم لك الحمد كما انت اهل, فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل, وافعل بنا ما انت اهل, فانك اهل التقوى واهل المغفره. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ بولٹن والوں کو قبول فرما, ان کے مردوں کو قبول فرما, ان کی عورتوں کو قبول فرما, ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما, بولٹن کے ذرے ذرے کو قبول فرما, بولٹن کے ذرے ذرے کو قبول فرما, پورے انگلینڈ والوں کو قبول فرما, پورے برطانیہ والوں کو قبول فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما, ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے, ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس دے دے, کھویا ہوا دعوت کا کام ہمیں واپس دے دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم کا, رحم کا, فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ تیرے مخلوق میں سے جو بیمار ہوں, انسانوں میں سے بیمار ہوں, جنات میں سے بیمار ہوں, جانوروں میں سے بیمار ہوں, سانپوں میں سے بیمار ہوں, جو جانور, جو انسان, جو جنات بیمار ہو تو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تو مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے, مستبد الاخیار میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے, اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے, اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے, ہمیں زہد کا لباس پہنا دے, ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے, ہمیں صحت کا لباس پہنا دے. اے اللہ ہمارے بھائی الیاس کی طبیعت خراب ہے, انہیں شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. جو بیمار ہوں تو ان سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ یہ مجمع امین کہہ رہا ہے, کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے, وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما, اور جو زندہ ہو ان کے قدر کرنے کی جو توفیق عطا فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم کا, رحم کا معاملہ فرما. اے مالک اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے, اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں, ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا, کوئی نہلا رہا ہوگا, کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا, کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا, کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا, ریل کا نہیں ہوگا, کاروں کا نہیں ہوگا. اے اللہ لوگوں کے کندھوں پر یہ سفر ہوگا. محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے, ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے. قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا, قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا. اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں, نوجوان عبادت گزار بھی ہیں, معصوم بچے بھی ہیں. اگر یہی مجمع مولٹن کے کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے, صرف ایک پاؤنڈ کی بھیک مانگے, اس سخی کے لیے پاؤنڈ کا دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے, ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما. اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادیں پوری فرما اور ہماری جائز مرادوں کو بھی پوری فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لیے کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے تو قبول فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اے اللہ تیرے کنبے میں جس کو دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما, جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما, جسے کاروبار کی ضرورت ہو کاروبار عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہو عافیت سے ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما, جو بیمار ہوں انہیں شفا کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں بولٹن کے اس مسجد زکریہ میں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے, تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. اس مجلس میں فرشتے بھی ہیں, اس مجلس میں جنات بھی ہیں, اس مجلس میں انسان بھی ہیں, اس مجلس میں فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. ان فرشتوں کے آمین کے کہنے کو قبول فرما, ان فرشتوں کے آمین کے کہنے کو قبول فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں رات میں مانگی ہیں وہ ہمارے لیے قبول کر, دن میں مانگی ہے ہمارے لیے قبول کر. اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما, ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے, تو ہی بتا یہ امت کب تک پریشان رہے گی, بچے کب تک شہید ہوں گے, عورتیں کب تک بیوائیں ہوں گی, نوجوان کب تک شہید ہوں گے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے, رحم کا معاملہ فرما دے, ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے, ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے. اور اے اللہ ہمارے دل میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید و نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھی ہو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے. سعادا میں تو ہمارا نام لکھ لے, سعادا میں تو ہمارا نام لکھ لے, سعادا میں تو ہمارا نام لکھ لے. اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. اللہم انا نسألک من کل خیر خزائنہ بیدک ونعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک. سبحان ربنا رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Sufid Goswami Maharaj ji, kandhe ko kandhe ke saath milaye. Please stand shoulder to shoulder. Please straighten your rows.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر اللهم إنا نسألك اللهم اللهم أنت السلام عليك السلام
انشاءاللہ کل کے لیے عشاء کی جماعت 7:45 ہوگی انشاءاللہ کل کے لیے عشاء کی جماعت 7:45 ہوگی انشاءاللہ فار ٹمورو بیکاز وی ہیو اور منتھلی پروگرام انشاءاللہ عشاء صلاح ول ٹیک پلیس ایٹ 6:45